سورة فاطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا. ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں. وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. اور جبریل علیہ السلام کے کتنے تھے پر؟ 600. یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. سبحان اللہ. اور جسے وہ بند کر دے اسے پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا بھی نہیں. وہ زبردست اور حکیم ہے. اگر یہ آیت اس پر ہم ایمان رکھتے ہوں تو اپنی ساری توقعات اللہ سے وابستہ کریں کہ اللہ رحمت کا دروازہ تو ہی کھولے گا. اور اگر تو نے کوئی رزق کا دروازہ بند کر دیا ہے یا کسی رشتے کا یا کسی اور چیز کا تو کوئی جادوگر اس کو نہیں کھول سکتا کہ کسی کے پاس جا کر آپ اسے کھلوا لیں کہ بندش ہے اور فلاں توڑ کر دے گا. کوئی نہیں توڑ سکتا. اللہ کو پکاریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, وہی سب دروازے کھولتا ہے. وہ زبردست اور حکیم ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون. لوگوں تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو, یعنی ساری نعمتوں کے بارے میں سوچو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود نہیں اس کے سوا. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یا ایھا الناس, پوری انسانیت کو خطاب ہے, اے لوگو, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, لہذا تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے, ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. کون ہے وہ بڑا دھوکے باز؟ شیطان. یعنی اللہ کی اطاعت سے شیطان روکتا ہے. وہ انسانوں کو کہتا ہے کہ تم اس کی اطاعت نہ کرو. اور آتا ہے دوست کی شکل میں, خیر خواہ کی شکل میں. بظاہر وہ خوشنما بناتا ہے برے کاموں کو, حالانکہ وہ دشمن ہے. تو ہمیں دشمن کو پہچان کر دشمن کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. شیطان کو دشمن مان لینا چاہیے اور اس کے وسوسوں اور اس کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. جو جو کام وہ کرواتا ہے نا, مثلا غصے میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے, یا پھر انسان کے اپنے نفس کے اندر سے آتا ہے ابال. تو ایسے میں انسان کو اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے, اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں, یعنی اس کے ساتھ ہی ان کا بھی انجام ہو. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو, یعنی برائی کو اچھا سمجھے اپنے حق میں. اب سوچئے اس بارے میں بھی کہ کون کون سے غلط کام ہیں جن میں بہت اٹریکشن ہے اور وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں, کوئی کرے یا ہم خود کریں. یہ دراصل شیطان ہی ہے جو ان بری چیزوں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے. یہی اس کی دشمنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راز دکھاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خامخواہ آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے، غم نہ کیجئے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی جب ہواؤں کا ذکر کرتے ہیں، بارش کا ذکر کرتے ہیں، زمین کی نباتات کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد قیامت کا ذکر بھی کرتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بھی، اور ہم بس یہاں تک ہی رہ جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، یہ سبق نہیں سیکھتے اس سے کہ یہ سب کچھ جو ہرا بھرا ہو گیا اس نے جیسے ختم ہو جانا ہے، اسی طرح دنیا نے ملیا میٹ ہو جانا ہے، اور پھر یہ ختم ہونے کے بعد جیسے دوبارہ اگ جاتا ہے ایسے ہی ہم بھی دوبارہ اٹھ جائیں گے. یہ سبق سیکھنا ضروری ہے، بچوں کو بھی یہ سکھانا ضروری ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اللہ اکبر. جو کوئی عزت چاہتا ہے، کتنے ہم سینسیٹیو ہوتے ہیں، اس نے تو میری بے عزتی کر دی ہے، اور بے عزتی کا احساس سالوں دل سے نہیں جاتا. اکیلے میں بیٹھ کے بے عزتی یاد کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، اتنی عزت پیاری ہے ہمیں، اور پھر لوگوں سے عزت چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں عزت نہ دے تو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. بندوں کے پاس نہیں ہے عزت، عزت اللہ کے پاس. ایسے کام کرو کہ اللہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اس کے ہاں کوئی چیز اوپر چڑھتی ہے تو وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. یاد رکھیے، مومن کی عزت اللہ کے دین میں ہے، تقوی میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شام کی طرف روانہ ہوئے، جب مسجد اقصی اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا. وہ کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، لیکن جب اس مقام پہ پہنچے تو اتر آئے، یعنی ایک خاص جگہ نیچے آ گئے، اور اپنے موزے پاؤں سے اتار کر اپنے کندھے پہ رکھ دیے، اور اونٹ کی لگام پکڑ کر دریائی گزرگاہ میں گھس پڑے، یعنی وہ کیچڑ وغیرہ میں. ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں، آپ ان کے امیر ہیں، آپ کے ہاتھوں اللہ نے یہ سب فتح کرایا. عمر نے کہا، تف ابو عبیدہ، اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت بن جاتا. یاد رکھو، ہم لوگ ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. اللہ نے جن باتوں کی بنا پر ہمیں عزت دی ہے، اگر ہم نے عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. تو مومن کی عزت اس کے دین میں ہے، اس کے تقوی میں ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کوئی شخص آپ کے اوپر ناروا زیادتی بھی کر رہا ہوتا ہے نا، بے وجہ ہی آپ کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، کوئی بھی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ خامخواہ پہ چڑھائی کر رہا ہے. اب دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو کہ جواباً آپ بھی توپیں کھول دیں، دہانے کھول دیں، ان کے مقابلہ کریں، اور ہو سکتا ہے غصے میں آ کے آپ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، اور جب تک بڑھے نہ چین بھی تو پھر نہیں آتا. اور ایک یہ ہے کہ آپ باوقار خاموشی اختیار کریں. اذا خاطبهم الجاهلون، کیونکہ وہ جو سامنے والا شخص ہے اس وقت جاہل ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہے، اس وقت اس کا بھی دماغ خراب ہوا ہے. قالوا سلاما، تو وہ سلامتی کی بات کرتے. اب آپ دیکھیے، تیسرا شخص جو دیکھ رہا ہے وہ کس کی عزت کرے گا، یہ بتائیے، جو احسن طریقے سے اس بات کا جواب دے رہا ہے. لیکن شیطان ہمیں اس وقت یہ بلوا دیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بند کرو اس کا منہ. حالانکہ پھر بعض اوقات انسان مظلوم سے ظالم کی صف میں شمار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، مثلا نیکی کے کام کر کے بھی نا اس سے بھی شہرت چاہتے ہیں، ان کی خوب شہرت ہو، اس کے اشتہار لگاتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، کہ میں کتنا نیک ہوں، تو اللہ اس کی شہرت قیامت کے دن اپنی ساری مخلوق کو سنوائے گا اور پھر اسے ذلیل و حقیر کرے گا. یہ ہے وہ بندہ, یہ جو ظاہری نیکیوں سے دراصل اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا تھا. ایک بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا, کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ سچے ہیں نا, خالص ہیں اور ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی. جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی, وہ محبت سب کے اندر آ جائے گی. اللہ کے لیے کام کرنا, اللہ کو عزت دینا ہے نا, اللہ کو مقام دینا ہے. اللہ تجھے ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اس پر وہ ہمیں ذلیل کر دے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم اللہ کو بھول کر بندوں کی خاطر کام کرنے لگتے ہیں, کہ ان کی نظر میں ہم بڑے بن جائیں, تو یہ پھر اللہ کی قدر میں کمی ہے نا. اللہ زیادہ حقدار تھا کہ ہم کوئی بھی نیک کام, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات اللہ ہی کی خاطر کریں, کہ اس کا ذکر نہ کرے بندے اور اللہ کا معاملہ, اور اس کے بدلے میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن. اور اگر کبھی کسی وقت دکھا کے بھی دینا پڑتا ہے نا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے موقع کہ آپ نہیں چھپا سکتے اور دکھانا بھی چاہیے اس میں, تو شہرت کے لیے نہ ہو وہ, صرف اس لیے کہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہوں, دوسروں کو بھی یاد آ جائے کہ انہوں نے بھی صدقہ دینا ہے. کیونکہ بعض وقت ایک شخص نکال کے کچھ ڈالنے لگتا ہے نا, تو جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے, کہتا اللہ یہ کر رہا ہے میں نہ کروں, میں بھی کرتا ہوں. تو اب اس کو تو پتہ ہی نہیں, یہ تو اپنے دھیان سے کر رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی نکالنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس پہلے شخص کو اس کے صدقے کا بھی ثواب, اور جس نے دیکھ کر کیا اس کا بھی ثواب. اسی طرح نماز ہے, اسی طرح روزے. اگر آپ کو پتہ چلے آپ کی کوئی ساتھی ہر مہینے کے روزے رکھتی ہیں تین, پتہ چل گیا اس کی نیت نہیں تھی کوئی اپنی نیکی اور پاک دامنی ظاہر کرنے کی, لیکن بس کسی وجہ سے پتہ چل گیا, تو آپ کے دل میں کیا آئے گا, اللہ میں بھی رکھوں. آپ نیت کر لیں گے, رکھ پائے کہ نہ رکھ پائے اس کا بھی اجر ہے. اب یہ اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا جو ذریعہ بنا. تو اس لیے بعض نیک اعمال کو ظاہر کرنا بھی ضرورت ہے تاکہ نیکی پھیلے, لیکن وہ اس لیے نہیں کہ ہم مشہور ہوں, وہ اس لیے کہ نیکی مشہور ہو. اس میں بڑا فرق ہے. یعنی نیکی عام ہو, نیکی کی فضا ہو, نیک کام زیادہ سے زیادہ لوگ کریں تاکہ نیکی کرنے والے اور بھی آگے بڑھیں, ٹھیک ہے نا. نہ کہ اس وقت یہ ہو کہ میں نے کیا اور میں نے کیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے, یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ پیدا کرتی ہے, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ اکبر, سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کتنا جینا ہے. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں, ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا, پینے میں خوشگوار, دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. دونوں سے ہی فائدہ ہوتا ہے, میٹھے شخص سے بھی, کڑوے سے بھی. پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو, اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو, رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں, تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو, وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے, اور سن لیں تو تمہیں ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو, تم ہی اللہ کے محتاج ہو. اور ہمیں اپنی محتاجی کا اقرار کرتے رہنا چاہیے. یاد ہے وہ ہم نے سورۃ القصص میں دعا پڑھی تھی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. لیکن ہوتا یہ کہ ہم یہ دعائیں بھول جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سٹکرز میں یہ ساری قرآن دعائیں موجود ہیں, اور بہت ہینڈی ہیں. آپ کسی کو اپنی کتاب میں لگا لیں, کسی کو اپنے کسی جگہ, وہ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے دیکھ کے آپ پڑھتے چلے جائیں گے. اسی طرح کل جو دعا ہم نے پڑھی تھی, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, مشکل کے وقت, تکلیف کے وقت, کاموں میں آسانی کے لیے. تو اس طرح انسان اللہ سے دور نہیں ہوتا جب ریمائنڈر آپ کے آس پاس موجود ہوتے ہیں. لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو, اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے. تو کیا دعا کرنی؟ اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. اللہ مجھ سے ہی تو دین کی خدمت لیتا رہے, مجھ سے ہی یہ کام لے بندوں کی خدمت کا, اور مجھے تبدیل نہ کرنا. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. لیکن نعمتیں کیوں تبدیل ہوتی ہیں؟ جب ناشکری ہوتی ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا بھئی ادھر آؤ میری مدد کرو, تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا. ولو کان ذا قربا, خواہ قریب ترین رشتے دار ہو. یعنی قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا. ابن عباس کہتے ہیں باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے, وہ کہیں گے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر لے لو, وہ کہے گا میں یہ نہیں کر سکتا, میرے اوپر میرے گناہ ہی کافی ہیں. کوئی نہیں اٹھائے گا اور کوئی کسی کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکے گا. کتنا صاف یہاں بتا دیا گیا, بلکہ انسان اپنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن بکری اپنی گردن پہ سوار نہ کر کے لائے کہ وہ ممی آ رہی ہو, اور مجھے کہے کہ میری سفارش کرو, تو میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا. اور اسی طرح اونٹ کی بات کی اور باقی چیزوں کی, یعنی خیانت نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈریں غائبانہ طور پر. یعنی اصل ڈرنا تو غائبانہ طور پر یہ, جب اللہ سامنے آ جائے گا تو پھر تو سبھی ڈریں گے, سوائے اس کے جو اللہ کو راضی کر کے جائیں. اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے, ہر طرح کے حرام چھوڑ کر, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں, نہ اندھیرے اور روشنی یکساں ہیں, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے, مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں, آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے, پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا, اور دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, ایک بارش ایک مٹی, رنگوں میں فرق ذائقوں میں فرق. پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں. لیکن خالی دنیا کا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کی معرفت نہ ہو, اندر ایمان نہ ہو. اور یاد رکھیے اصل علم وہی ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کر دے, انسان کے اندر عاجزی پیدا کر دے. وہ علم جس کو حاصل کر کے انسان میں اکڑ آ جائے, نہ اللہ سے ڈرے نہ بندوں سے, تو وہ علم انسان کے لیے وبال جان ہے. آج آپ دیکھیے کہ بعض اوقات علم والوں کے اندر اتنی نخوت پائی جاتی ہے, اتنا غرور پایا جاتا ہے کہ جس کے پاس وہ علم یا وہ ڈگری یا وہ خاص چیز نہ ہو اس کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ سامنے والا جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں وہ اپنے کسی تقوی اپنے کسی خاص چھپے ہوئے عمل کی بنا پر اللہ کی نگاہ میں آپ سے زیادہ معزز ہو. تو علم کا غرور اور تکبر بھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے کہ جس اکڑ کی وجہ سے انسان کوئی خیر کی بات سننے سے محروم ہو جاتا ہے. مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو, اور جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور کرے. جاہل ہے ایسا شخص. مالک بن انس کہتے ہیں جو علم کا طالب ہو اس پہ لازم ہے کہ وہ وقار سکینت اور خشیت اپنائے. طالب علم کی کوالٹیز کیا ہیں؟ وقار سکینت خشیت, یعنی اس کے اندر ایک احترام ہو اپنا بھی دوسروں کا بھی, سکون ہو کام ہو, اور خشیت اللہ کا ڈر ہو کیونکہ یہ علم کا نتیجہ ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور, بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور, جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی قرآن کا پڑھنا آج کل خاص طور پر رمضان میں اور بھی زیادہ, یہ انسان کے لیے سفارش کا باعث ہوگا, انسان کو عزت کا تاج اور لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن, اور قرآن انسان کے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو جب دل میں ہم اور غم ہو, قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا شروع کر دیں, غم دور ہو جائیں گے دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی. اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے, تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا, یعنی اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے چنے ہوئے بندے, اور خاص طور پر امت محمد ہے جس کو اللہ نے یہ کتاب دی. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, اس نعمت کی قدر ہی نہیں کرتا, اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, اور کوئی بیچ کی راہ ہے, کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں, بس رمضان میں سن لیا اور اس کے بعد غائب, اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے, اس کا قرآن کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر مرتے دم تک ختم ہی نہیں ہوتا, اس کا علم بھی اور اس پر عمل بھی اور اس کی خدمت بھی. یہی بہت بڑا فضل ہے, یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اس کام کے لیے چن لے, اس کی توفیق عطا کر دے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے, وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا, وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا, اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا, یعنی جہنم میں گرنے کا غم, موت کا غم. کیونکہ دنیا میں ہمارے یہی تو غم ہے, اللہ پتہ نہیں موت کیسے آئے گی, اللہ قبر کیسی ہوگی, اللہ آخرت میں کیا ہوگا, اللہ کہیں ہمارے گناہ زیادہ نہ ہو جائیں, اللہ کہیں نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. مومن کے یہ غم ہوتے ہیں, اور جب مومن جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کے یہ غم اس کا ساتھ چھوڑیں گے اور اس پر وہ شکر ادا کرے گا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے, جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی, کوئی بوریت نہیں, کوئی تکلیف نہیں, بس عیش و عشرت ہی ہے صرف جنت میں. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں, اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو, وہاں وہ چیخ چیخ کے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں, ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے, یعنی جو کام ہمیں جہنم میں لائے ہیں اب نہیں ہم وہ کریں گے. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا, اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا, اب مزہ چکھو ظالموں کا, یہاں کوئی مددگار نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا. 60 سال کی عمر ہو جائے اور پھر بھی بندہ سیدھا نہ ہو تو قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا. مسند احمد میں آتا ہے جس کو اللہ نے 70 سال کی عمر دی اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا, کہ اس کو انف مہلت مل گئی تھی کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا. بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے, وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا آسمانوں میں ان کی کیا شراکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہو؟ نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے, تھام لیا اس نے, اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ پکی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا یعنی مکہ میں تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر سیدھے راستے پر ہوں گے, مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کے آنے نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے, حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں. یاد رکھیے سب سے بڑا فساد ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا ہے. جب انسان ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلے اور ایک دوسرے کو امن نہ دے تو وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں, ان کے درمیان محبتیں نہیں رہتی, اور پھر وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں, لیگ پولنگ جسے کہتے ہیں, تاکہ ایک کی چال دوسرے کے خلاف کامیاب ہو جائے, اور اسی سے فساد ہوتا ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو بری چال چلے گا خود اس میں پھنسے گا, یعنی کسی کا کیا نقصان کرے گا, اپنا ہی کرے گا. انما بغیکم علی انفسکم, تمہاری سرکشی تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے, اور جو عہد توڑتا ہے در حقیقت اپنی جان پر ہی وہ برا کرتا ہے, اپنے ساتھ ہی توڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے, مت دھوکہ دو دوسروں کو, مت چالے چلو کسی کے خلاف. فرمایا دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا یہ چال باز شخص. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے, اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہو. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقت والے تھے؟ اللہ کو کوئی چیز زمین میں عاجز نہیں کر سکتی, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو جیتا نہ چھوڑتا, مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے, پھر جب ان کا وقت آ پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. سورۃ یاسین.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين قسم ہے قرآن حکیم کی, إنك لمن المرسلين آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں, سیدھے راستے پر. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے, اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے, اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں, اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے یعنی جھکا کے نہیں دیتے. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، ایک ان کے پیچھے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا. اب حق کہاں سے نظر آئے گا؟ اندر کی بھی اکڑ اور ماحول کا بھی ایسا اثر کہ حق دیکھ ہی نہیں پاتے. انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے. یعنی رحمان کی صفت کے ساتھ ڈر بھی، یعنی جب اللہ کی رحمت کی امید ہو تو ساتھ ہی ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے. مومن نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈرا اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جبکہ فاجر نافرمانیاں کر کے بھی بے خوف ہوتا ہے. مومن ہی ایمان اور خوف کو جمع کرتا ہے جبکہ منافق بدعملی اور بے خوفی کو جمع کرتا ہے. یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اللہ کے ڈر سے ہی آتی ہے. یاد ہے وہ شخص جس نے اللہ کے ڈر سے اپنے بچوں کو کہا کہ میری تو بڑی شامت آئے گی، مر جاؤں تو مجھے جلا کے راکھ اڑا دینا میری. اللہ نے اس کو پکڑ کے جب کھڑا کیا، جمع کر کے اس کو، اور ایسا کیوں کہا؟ کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ نے اس ڈر کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. سات لوگ ایسے ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا جی بدکاری کے لیے، تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کا اتنا بڑا انعام اس کو قیامت کے دن ملے گا. تو جو اللہ سے ڈر کے برائیاں چھوڑ دیتا ہے وہی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. اسے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دے دو، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ انہوں نے کام کیے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. یاد رکھیے، ہمارا اعمال نامہ صرف وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم جو نمونہ چھوڑ رہے ہیں لوگوں کے لیے، جو مثال قائم کر رہے ہیں، جو تاثرات ہم قائم کرتے ہیں لوگوں پر، ہمارے اعمال، ہمارا اخلاق جو لوگوں کے اوپر اثر قائم کرتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے لکھا جاتا ہے، اچھا ہو تو اچھا، برا ہو تو برا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ، جبکہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے. تین اکٹھے رسول ایک بستی میں، بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے انسان، اور رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے، منحوس سمجھتے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. یاد رکھیے، قریب کے لوگ نہیں مان رہے، اللہ نے دور سے ایک مددگار بھیجا اور وہ دوڑ کر آ رہا ہے. یاد رکھیے، نیکی کے کام میں کیسے جانا چاہیے؟ دوڑ کے جانا چاہیے. اور اسی طرح لوگوں کو حق بات بتانے میں بھی. اور پھر رسولوں کی پہچان اس نے کیا بتائی؟ کہ وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. تو ایک مخلص نیک انسان کسی کے ساتھ احسان صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے، لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتا. یعنی پیغمبر تم سے ایمان لانے پر کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا احسان تم پر ہدایت دینا ہے، اور تمہارا ان پر کیا احسان ہے؟ ان کی بات مان لینا، اس ہدایت کو قبول کر لینا. تو آج کی دعاؤں میں درود شریف ہے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعاؤں کی کتاب نکالیے، پیج 29. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة دعا مانگنے کی نیت کے ساتھ ان کو پڑھیے. اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے اللہ بے شک میں سخت مشقت، بدبختی کے پالے نے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اے اللہ بے شک میں فکر اور غم، عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطك. اے اللہ بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اے اللہ ہمیں زیادہ دے اور کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر، ہمیں دوسروں پر مقدم کر اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کر، اور ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا. آمین یا رب العالمین. ایک اور ضروری بات جو آپ کے فائدے کی ہے، الہدا کے اندر مختلف شعبہ جات کام کرتے ہیں، الحمدللہ ان میں اضافہ ہوتا گیا. کام کو آسان طریقے پر انجام دینے اور وقت پر مکمل کرنے کے لیے لوگوں سے ہمیں تعاون بھی درکار ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ پریشان حال اور دکھی ہیں، جو مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہیں آپ میں سے کچھ لوگ، جیسے ذاتی، اخلاقی، معاشرتی، گھریلو مسائل یا کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل ہیں جن کا حل آپ چاہتے ہیں، تو الحمدللہ یہاں کاؤنسلنگ کی سہولت موجود ہے. اب یہ سلسلہ اس جگہ پر بھی شروع ہوگا. ہر منڈے کو انشاءاللہ 10:30 سے 1 بجے تک آپ اپنی اپائنٹمنٹ لے کے آ کے بات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں. تو 10:30 سے 1 بجے تک، اور اس کی انچارج عائشہ مرزا صاحبہ ہیں. جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ ان سے مل کے جو سوال ہوں آپ کے، یا تو آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو وہ جواب دیں گی، یا پھر یہ کہ ملاقات کر کے بھی آپ ان سے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. 3 جولائی سے پہلا سیشن شروع ہوگا، تو جن کو ٹائم چاہیے وہ ابھی سے بھی ٹائم لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ آپ میں سے کچھ سکلز رکھتے ہیں اور وہ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنے کسی مخصوص وقت پہ آ کے کوئی ہیلپ کر کے پھر چلے جائیں، تو وہ والنٹیئر فارم ہے باہر، وہ بھر کے دے دیں. تو انشاءاللہ جس جس چیز میں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ کو کانٹیکٹ کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.